ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
भाई एक ज़रूरी ऐलान सुन लें, जो लोग पहले ही से किसी शेख से बैत हैं और वो मशाइखे हक्कामे से हैं और वो ज़िंदा हैं तो वो बैत न हों, अपना सिलसिला उन्हीं के साथ कायम रखें। जो पहले से किसी से बैत नहीं है वो अलबत्ता बैत होना चाहें और वो भी अपने शौक और रगबत से, अमल की नीयत से, तो वो ज़रूर दाखिले सिलसिला हो सकते हैं। खुतबे के बाद जो अल्फाज मैं कहलवाऊंगा वो आप कहते रहिए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा और सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ईमान लाए हम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, कयामत के दिन पर और तकदीर पर, भला हो या बुरा सब अल्लाह की तरफ से है। तौबा की हमने कुफ्र से, शिर्क से, बिदअत से, नमाज छोड़ने से, चोरी करने से, जिना करने से پرایا مال ناحق کھانے سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، اور ہر گناہ سے، چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور عہد کیا ہم نے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گے۔ یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما۔ ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما۔ ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضا مندی کی اور اپنے پاک رسول کی تابعداری کی۔ بس یہ ہو گئے بیت۔ اب جو باتیں کہوں ان کو دھیان سے سنو۔ بیت ہونے کا مطلب اور خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے بچنے میں، آج تک ہم سے جو غفلت اور کوتاہی ہوئی اس سے توبہ، اور آئندہ ایسی غفلت و کوتاہی نہیں کریں گے، اس کا عہد و پیمان، وعدہ اور اگریمنٹ، معاہدہ۔ گویا یہ توبہ جو ہے، وہ یہ بیعت جو ہے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ آپ کی پچھلی گزری ہوئی زندگی کے حق میں یہ توبہ ہے، اور آنے والی زندگی کے حق میں ایک طرح کا معاہدہ، وعدہ اور ایگریمنٹ ہے۔ توبہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، آدمی گناہ کو چھوڑ دے۔ گناہ پر قائم اور باقی رہتے ہوئے توبہ نہیں ہو سکتی۔ نمبر دو، اب تک جو گناہ ہوئے اس پر دل میں پچھتاوا ہو، ندامت ہو کہ ہائے کس بڑی ذات کی میں نے نافرمانی کی۔ اور نمبر تین، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ یہ تین چیزیں تو ہر توبہ میں ضروری ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی یا بندوں میں سے کسی کا کوئی حق ضائع اور برباد ہوا ہے، تو اس حق کو بھی ادا کر دیا جائے۔ بیعت اور توبہ کی وجہ سے وہ حق معاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ایک تو ہے نماز۔ آدمی جب سے بالغ ہوتا ہے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ غسل کی حاجت ہو یا 15 سال کی عمر پوری ہو تو آدمی بالغ کہلاتا ہے۔ آپ بھی جب سے بالغ ہوئے آپ پر نماز فرض ہو چکی۔ اب اگر اس دن سے لے کر آج تک برابر تمام نمازیں پابندی سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کوئی نماز چھوٹی نہیں الحمدللہ، یا چھوٹی تھی لیکن فوراً قضا کر لی تو بھی بہت اچھا، اور اگر چھوٹی ہے اور اب تک قضا کرنے کی نوبت نہیں آئی تو یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر جا کر یا یہیں اپنی جگہ پر جا کر تنہائی میں بیٹھ کر سوچو، غور کرو، اندازہ لگاؤ کہ آج تک ہماری کتنی نمازیں چھوٹی۔ بیعت ہو چکنے کے بعد ایک کتابچہ، بکلیٹ آپ کو دی جائے گی جس کے اندر بیعت ہونے والوں کو ہدایت دی گئی ہے۔ اس میں یہ چھوٹی ہوئی نمازوں کو سوچنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ پہلے وہ پڑھ لینا اور اس کے مطابق سوچ کر جو بھی طے کرو اس کو ڈائری میں یا کاغذ میں نوٹ کر لو، اور فوراً اسی کے مطابق قضا کرنا شروع کر دو۔ قضا سے متعلق کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ مفتیوں سے یا علماء سے پوچھ لو. اسی طریقے سے رمضان کے روزے آپ جب سے بالغ ہوئے, بالغ ہونے کے بعد سے جتنے بھی رمضان کے مہینے آئے ان کے روزے بھی آپ پر فرض ہو چکے, وہ بھی اگر آپ پابندی سے رکھتے چلے آ رہے ہیں, آج تک کوئی روزہ رمضان کا آپ کا چھوٹا نہیں الحمدللہ, یا چھوٹا تھا لیکن آپ نے اس کی قضا کر لی تو بھی بہت اچھا, اور اگر رمضان کے روزے چھوٹے ہیں اور اب تک قضا کی نوبت نہیں آئی تو پھر جس مجلس میں بیٹھ کر آپ نے اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کے متعلق سوچا, اسی طرح رمضان کے روزوں کے متعلق بھی آپ کو سوچنا ہے. اس کا بھی سوچنے کا طریقہ اسی کتابچے اور بکلیٹ میں بتا دیا گیا ہے, اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق سوچ کر طے کر لو کہ آج تک ہمارے رمضان کے کتنے روزے چھوٹے ہیں, اور اس کو سوچنے کے بعد جو بھی طے کرو اس کو نوٹ کر لو اور اس کے مطابق اس کی قضا کرنا شروع کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دی جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہوئی, قربانی واجب ہوئی, صدقۃ الفطر واجب ہوا, اور یہ تمام چیزیں برابر پابندی سے ادا کرتے چلے آ رہے ہیں الحمدللہ. اور اگر اس میں بھی غفلت ہوئی ہے تو کسی ماہر تجربہ کار مفتی کے پاس جا کر اپنی مالی پوزیشن اس کو بتاؤ, یہ چیز آپ خود نہیں سوچ پائیں گے بلکہ مفتی کے پاس جانا پڑے گا, وہاں جا کر پہلے تو آپ اپنی مالی پوزیشن اس کو بتائیے کہ میرے پاس اتنا سونا, اتنی چاندی, اتنا نقد روپیہ اور اتنا تجارت کا سامان, یہ چار چیزیں اتنے سالوں سے ہے اور آج تک میں نے زکوٰۃ دی نہیں, قربانی کی نہیں, صدقۃ الفطر دیا نہیں, میں کیا کروں؟ وہ مفتی صاحب آپ کو پورا حساب کر کے بتلا دیں گے کہ یوں کرو, اس کے مطابق کر لینا ہے. اگر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ بھی اب تک ادا نہیں کیا ہے تو وہ بھی ادا کر لو. یہ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوئے. بندوں کے حقوق دو طرح کے ہیں, جانی اور مالی. جانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کو مارا, پیٹا, گالیاں دی, برا بلا کہا, تہمت لگائی, ستایا, ہماری ذات سے کسی کو جسمانی یا ذہنی, شاریرک یا مانسک تکلیف پہنچی. جس کو بھی تکلیف پہنچی جب تک کہ وہ خود معاف نہ کرے وہاں تک معاف ہوتا نہیں ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کتنا ہی روئیں, گڑ گڑائیں, اللہ سے عرض کریں, اللہ میں نے تو تیرے بندوں کو بہت ستایا ہے, مجھے معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جواب مل چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو بتلا دیا کہ بندوں کا حق اللہ معاف کرتے نہیں ہیں, وہ تو بندوں سے ہی معاف کرانا پڑتا ہے. اسی طرح مالی حقوق, کسی کے پاس سے ہم نے پیسے لیے, قرض کے طور پر لیے, چرا لیے, چھین لیے, پارٹنر تھا چپکے چپکے لیتے رہے, اس کو پتا نہیں چلنے دیا, بھائی کا, بہن کا, پڑوسی کا کوئی مالی حق تھا جو ادا نہیں کیا. بہت سے لوگ ماں باپ کے انتقال کے بعد ساری جائیداد اور ملکت لے کر بیٹھ جاتے ہیں, بھائی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے, یا عام طور پر جیسا کہ ہمارے سماج کا رواج ہے بھائی لوگ سب جائیداد بانٹ لیتے ہیں, بہنوں کا حصہ نہیں دیتے. تو یہ مالی حق ہے جو باقی ہے, اور اوپر اوپر کے دل سے اگر بہنیں معاف بھی کر دیں تو جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے اس سے معاف ہوتا نہیں ہے. بہرحال یہ مالی حقوق, یا کسی کی کوئی چیز ہم نے لے لی واپس نہیں کی, کوئی چیز ہم نے توڑ دی, اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے تھی وہ ادا نہیں کی. ہم سے کسی کی کوئی چیز ٹوٹ جاوے تو خالی سوری کہہ دینے سے کام نہیں چلتا, جب تک کہ اس ٹوٹی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہے وہ ادا نہ کریں. تو بہرحال یہ مالی حقوق ہیں. تو جانی اور مالی دونوں حقوق ہے, وہ لوگوں کے جو ہمارے ذمے ہیں ان کو ادا کرنا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے ادا کریں گے؟ تو عام تو جن سے ہمارے تعلقات ہیں, جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ملنا جلنا ہے, عام طور پر आदमी जिसके साथ उठता बैठता है, जिसके साथ ताल्लुकात होते हैं, उन्हीं का कोई जानी या माली हक उसके ऊपर होता है। तो हमारे ताल्लुकात वालों की एक लिस्ट बनाओ। अब आप कहेंगे कि ये भी तो बहुत लंबा चौड़ा मसला है, हमें मालूम नहीं। उसका आसान तरीका यह है कि हमारे ताल्लुकात वाले चार तरह के हैं। एक तो है रिश्तेदार, जिसमें माँ बाप, भाई बहन और दूसरे रिश्तेदार आते हैं। वैसे रिश्तेदारों की फहरिस्त तो लंबी है, लेकिन जिन रिश्तेदारों के साथ हमारा मिलना जुलना, उठना बैठना रहा, जिनके साथ जो है गोया हमारे मामले रहे, उनके नाम लिखो। पहला ही नाम लिखो अब्बा का, फिर अम्मी का नाम लिखो, फिर भाइयों के नाम लिखो, फिर बहनों के, कि इनसे तो वास्ता आदमी को पड़ता ही है। और उसके दूसरे रिश्तेदार जो हैं, चचा, खाला, फूफी, मामू, उनकी औलादें, उनमें से जिन जिन के साथ आपका मामला रहा हो, मिलना जुलना रहा हो, उठना बैठना रहा हो, उनके नाम लिखो। अब ये 10, 15, 20, 25, 30 जो भी हैं, एक लिस्ट ये तैयार होगी। दूसरी लिस्ट हमारे ताल्लुक वालों की दूसरी किस्म है हमारे दोस्त, जिनके साथ दोस्ती की वजह से हमारा उठना बैठना, मिलना जुलना होता है। तो दूसरी लिस्ट बनाओ दोस्तों की, उसमें भी 10, 15, 20, 25 जो भी नाम आ जाए। तीसरे, मोहल्ले और बस्ती के लोग जिनके साथ कोई रिश्तेदारी ना हो, दोस्ती भी ना हो, लेकिन एक मोहल्ले में रहते हैं, एक बस्ती में हैं, उनसे भी कभी वास्ता पड़ता है, खास करके मोहल्ले वालों से, तो उनके भी नाम लिख लो, वो भी 20, 25, 30, 50 जो भी हो जाए। और चौथे, हमारा कामकाज जो है कारोबारी लाइन से जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है, एक आदमी तिजारत करता है तो उस तिजारत की वजह से बहुत से लोगों के पास से माल लाता है और उसके खुद के भी बहुत सारे ग्राहक हैं, तो वो सब उनसे रोजाना वास्ता पड़ता है। या कोई आदमी किसी जगह सर्विस करता है, उस सर्विस की किसी जो स्कूल में टीचर है, तो जाहिर है जिस स्कूल में टीचर है और भी टीचर हैं, उनसे उसको वास्ता पड़ता है। और उसके पास जो बच्चे पढ़ते हैं, हर साल एक नई जमात आती है, तो गया आज तक जिन लोगों से, इंतजामिया से, मैनेजमेंट वालों से भी वास्ते पढ़ते हैं, इन सब के नाम लिखो। इसी तरह एक तालिब इल्म है, तो तालिब इल्म को चाहिए कि भाई वो खुद पढ़ता है तो अब अपने असातिज़ा उनसे वास्ता पड़ता है, जिस मदरसे में रहता है वहाँ के जो स्टाफ के लोग हैं, मतबक का स्टाफ, दूसरा स्टाफ, उनसे वास्ता पड़ता है, अपनी जमात के जो तलबा हैं उनसे वास्ता पड़ता है, अपने कमरे के जो साथी हैं उनसे वास्ता पड़ता है, और 8 साल पढ़ा, 9 साल पढ़ा, हर साल कुछ नए साथी बदलते भी गए, सबकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। ये चौथी लिस्ट लंबी हो सकती है, हो सकता है उसमें 100, 200, 300 आ जाए। पहली लिस्टें जो है 25, 30, 25, 30 की मिला करके, मान लो कुल मिलाकर 500 आदमी हुए। ये हमारी दुनिया, दुनिया के अंदर तो करोड़ों आदमी बसते हैं, लेकिन हमें आज तक जिनसे वास्ता पड़ा, जिनसे हमारा मिलना जुलना रहा, ये 500 हैं। तो यही हमारी दुनिया है। अब इन लिस्टों को लेकर बैठो। पहली लिस्ट है रिश्तेदारों की, उसमें पहला ही नाम है किसका? अब्बा का। सोचो आज तक मैंने अब्बा को कितनी तकलीफें पहुंचाई, उनका दिल दुखाया, उनको सताया, उनकी नाफरमानियां की, याद आएगा। आदमी की जिंदगी में बहुत सारे वाकयात ऐसे होते हैं जिसको वो भूलता नहीं है, और बहुत से भूल भी जाता है। इतना तो याद है कि हमने उनको तकलीफें पहुंचाई है, तो कम से कम मुख्तसर नोट, शॉर्ट नोट ये तो लिख दे कि हम, मैं, मुझे इनसे मामला साफ करना है, माफी मांगनी। उसके बाद अम्मी का नाम है, वालिदा का, उनका भी इसी तरह उनको तकलीफें पहुंचाई, उनको तो अब्बा के मुकाबले में ज्यादा ही तकलीफें पहुंचाई जाती हैं, वो सब नोट करो। फिर भाई बहनों के नाम है, एक घर में साथ रहते हैं, आमतौर पर एक घर में साथ रहने की वजह से आपस में लड़ाइयाँ होती है, मारपिटाइयाँ होती है, गाली गलौज होती है, लेकिन माफी मांगने की नौबत नहीं आती, बल्कि आमतौर पर ऐसा होता है कि कोई समझावे भी कि भाई तूने भाई के साथ ये ज्यादती की, माफी मांग ले, तो क्या जवाब देता है? इससे क्या माफी मांगने की, वह उसको तो माफी मांगने के लायक भी नहीं समझता। अरे भाई, ہم نے جس کا قصور کیا ہے وہ بنگی بھی ہو نا تو معافی تو مانگنی پڑے گی, اس کے بغیر معاملہ صاف ہونے والا نہیں. تو بہرحال ان کے نام ہیں اور بھی جن لوگوں کے نام ہیں سب کے, ہر ایک کے متعلق سوچو, جو یاد آوے ان کے نام کے سامنے نوٹ کرو, خاص خاص کے جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہوں ان کے ساتھ, اور ایک عام کہ بھائی جو کچھ بھی ان کے ایک عام نوٹ بھی لکھو. اسی طرح تیسری رشتہ دوستوں کی ہے, اس میں آپ نے 15-20 نام لکھے ہیں, ان کے سلسلے میں بھی یہی سوچ. پہلا دوست ہے, آج 20 سال سے میری اس کے ساتھ دوستی ہے, اس کے درمیان ہماری لڑائیاں ہوئی تھی, میں نے اس کو گالیاں دی تھی, مارا تھا, تہمتیں لگائی تھی, جھوٹا بدنام کیا تھا, آج تک اس کی معافی نہیں مانگی ہے. دیکھو جب تک کہ معافی نہ مانگ لو, بات معاملہ صاف نہ کر لو, وہاں تک معاف ہوتا زمانہ گزرنے سے پرانا ہونے سے معاف نہیں ہو جاتا, تو باقی رہتا ہے. تو بہرحال یہ, اور چوتھی رشتہ جو ہے وہ کاروباری لائن کی, ہر ایک کے مطابق یہ چاروں رشتوں کو گویا ہم نے یہ تیار کیے. کون سے حقوق لکھے؟ جانی حقوق, جانی, مالی حقوق بھی ہیں. اب دوبارہ ان رشتوں کو چیک کرنا ہے. پہلی رشتہ رشتے داروں کی, اس میں پہلا ہی نام ہے کیا؟ ابا کا. ابا کے ساتھ عام طور پر کچھ لین دین تو ہوتی نہیں ہے, لیکن ہاں یہ ہوتا ہے عام طور پر بچہ اولاد چپکے سے ابا کی جیب میں ہاتھ مار لیتے ہیں, ہوتا ہے کہ نہیں, خاص کر کے بچپن میں یا اس سے پہلے. بھائی جو بھی کسی کا مال ایک پیسہ بھی اس کی اجازت کے بغیر لیا ہو وہ حرام کا ہے, چاہے وہ باپ ہو یا بیوی, کوئی بھی ہو, وہ تو ہمارے لینا جائز نہیں. اگر اس طرح کیا ہے تو سب نوٹ کرو اور ابا کے سامنے پیش کرو کہ ابا میں نے اپنی ناقبت اندیشی کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے یہ حرکتیں کی تھی, آپ کی جیب میں سے میں اب تک پیسے چراتا رہا, اب یہ اللہ واسطے معاف کر دو. تو ابا تو معافی کر دیں گے نہیں, وہ تھوڑا کوئی بدلہ لیں گے, لیکن معاف کروانا پڑے گا. آپ یوں سمجھیں کہ ابا ہیں اس لیے خود بخود معاف ہو گیا, نہیں, وہ باقی رہے گا. اور ہم نے اگر یہاں دنیا میں معاملہ صاف نہیں کیا تو وہاں آخرت کے اندر جو ہے قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوگا اور فرشتے آپ کا نامہ اعمال کھولیں گے, اس میں لکھا ہوگا کہ ابا کی جیب میں سے اتنے روپے نکالے تھے, تو وہاں فرشتے ابا سے پوچھیں گے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کیا یہ مال لیا, معاف کرتے ہو؟ ابا کہتے ہیں نہیں معاف نہیں کرتا, مجھے تو بدلہ چاہیے. وہاں میدان حشر میں آپ ابا سے یوں کہ ابا آپ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے, میں تو آپ کا لاڈلا بیٹا تھا. ابا یہی جواب دیں گے, بیٹا یہ سب دنیا میں, یہاں کچھ نہیں, یہاں تو مجھے اس کا بدلہ چاہیے, بڑی رقم تو اپنی جگہ پر ہے. دو پیسے بھی اگر کسی کے ہیں نا تو وہ بھی سامنے والا چھوڑے گا. وہاں تو ہر آدمی اس تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے کسی بھی بہانے سے کسی کی نیکیاں مل جائے. لوگ نیکیوں کی تلاش میں رہیں گے. اس لیے بھائی یہ دنیا میں معاملہ بڑا آسان ہے, بہت آسان ہے. ابا کا, بھائیوں کا دو آنسو بہا دیے ان کے سامنے جا کر کے, اور جو جانی حقوق ہے وہ وہاں پر مالی حقوق بھی ادا کر دو, اور گھر کے لوگ تو مالی حقوق بھی کیا کر دیں گے, معاف کر دیں گے. دوسرا کا معاملہ تو الگ ہے, لیکن بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ ساری رشتہ جو جانی حقوق ہیں وہ بھی اور مالی حقوق بھی ہیں وہ بھی, کسی کے پاس سے ہم نے قرضہ لیا تھا کہ بھائی 2 لاکھ روپئے, اس میں سے ہم نے 1.5 لاکھ تو ادا کیا تھا, 50,000 ابھی تک باقی ہے, تو وہ بھی ادا کرنا, اس کو نوٹ کرو. چاہے وہ بھائی ہو, بہت سے لوگ بیوی کے پاس سے قرضہ لیتے ہیں, خاص کر کے کاروباری لوگ. کاروبار میں جب لاس جاتا ہے نا تو کہیں سے پیسہ نہیں ملتا, تو پھر بیوی کو جو ہے بہلا پھسلا کر کے کہ تیرے زیورات دے دے, میں بیچ کر کے ذرا اپنا تجارت کا معاملہ ٹھیک کر لوں, پھر جب سب ٹھیک ہو جائے گا دوبارہ تجھے بنا دوں گا. اب وہ بیچاری نا بھی نہیں کہہ سکتی, دے دیا اور سب اس نے ٹھیک ٹھاک کر بھی لیا, اب تجارت بھی برابر چل رہی ہے, لیکن ابھی تک زیور بنا کر دیتا نہیں ہے, اور وہ ڈرتی ہے کہ اس کو کہیں گے تو یہ مارے گا. آج تو آپ ماریں گے لیکن کل کو اس کا ہاتھ آپ کے اوپر رہے گا. ہر مظلوم کل کو قیامت میں طاقتور بن جائے گا, آج کمزور ہے لیکن وہاں قیامت کے روز وہ طاقتور بن جائے گا. اس لیے بھائی کچھ بھی یہ مت سوچو کہ یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے, سب ایسا ہمارا نقصان کرے گا آخرت کا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, جس کی تلافی بھی ہم سے نہیں ہو سکتی. تو بہرحال یہ دونوں رشتے جانی حقوق اور مالی حقوق کی جب تیار ہو گئی, ابھی تو رشتے تیار ہوئی ہیں, اب اصل مرحلہ آیا ہے, آگے کیا کرنا ہے, آگے اب ان میں سے ہر ایک کے پاس جانا ہے اور جانی حقوق کی معافی مانگنی ہے کہ بھائی میں نے آپ کو گالیاں دی تھی, اللہ کے واسطے معاف کرو, میں نے آپ پر تہمت لگائی تھی, اللہ کے واسطے معاف کرو, میں نے آپ کی غیبت کی تھی, اللہ کے واسطے. یہ غیبت بھی جو ہے نا وہ جانی حقوق میں آتی ہے, اللہ کے واسطے معاف کرو. جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے گا معاملہ صاف نہیں ہوگا, اور اگر کبھی معاف نہیں کرتے تو مجھے بدلہ لے لو, میں موجود ہوں, مارنا چاہو تو مار لو, مجھے گالی دینا چاہو تو گالی دے دو. یہ تو جانی حقوق کی معافی مانگی ہے, اور مالی حقوق ادا کرنے. خالی معافی مانگنے سے نہیں, بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ حج کے لیے گئے اور جو ہے پیسے لوگوں کے باقی ہیں, بلا چلا معاف کر دینا, کیا چلا معاف کر دیا, وہ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ ہو گئے پیسے معاف, ایسا معاف آپ نہیں ہوتے اس سے. سمجھا ہے کہ نہیں, مالی حقوق باقاعدہ پورے ادا کرنے پڑیں گے. اور آج تک ادائیگی میں ہم نے جو تاخیر کی, دیر لگائی, یہ بھی اس کے حق میں ہم نے نقصان پہنچایا, اس کی معافی الگ مانگنی پڑے گی. اسلام میں لیٹ پیمنٹ کے اوپر کوئی پینلٹی تو نہیں ہے, لیکن توبہ ضروری ہے, معافی مانگنی پڑے گی. کوئی سود نہیں دینا پڑے گا آپ, لیکن معافی تو مانگنی پڑے گی. تو بہرحال یہ سب کر لو گے تو یہ آپ کی توبہ کیا ہو جائے گی, مکمل. ابھی جو توبہ ہوئی ہے نا وہ تو خالی زبانی توبہ ہوئی ہے, حقیقی توبہ وہ ہو. توبہ کی تکمیل جو ہے اسی, یہ ساری کارروائی جب کریں گے اس پر موقوف ہے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ہماری تو توبہ مکمل نہیں ہوئی, اور ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان میں اعتکاب میں بیٹھے کہیں رات کو ذرا دو چار آنسو آ گئے اور جو ہے رو لیے, ایک آدھ صلاۃ التسبیح پڑھ لی, تو ہم یوں سمجھتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی بزرگ نہیں ہے, بس حضرت جبریل وہی لے کر کے آویں اتنی دیر ہے. ہر ایک آدمی اسی غلط فہمی میں رہتا ہے, حالانکہ معاملہ بڑا سنگین ہے, یہ ساری چیزوں کا لحاظ کرنا پڑے گا. تو بہرحال یہ سارے, آپ کا پڑوسی ہے تو پڑوسی کے پاس بھی اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, جب تک کہ معاملہ صاف نہیں کرو گے. اب وہاں دیکھو, عام طور پر معافی کا معاملہ جو ہوتا ہے, اپنے بڑوں سے تو آدمی معافی آسانی سے مانگ لیتا ہے, ابا سے, استاد سے, لیکن اپنے برابر کے یا اپنے چھوٹے, ان سے جب معافی مانگنے کا موقع آتا ہے تو آدمی کا نفس جو ہے نا اس کو روکتا ہے. پڑوسی کے ساتھ بہت لڑائیاں ہوئی, کیس بھی ہوئے, مار پٹائیاں بھی ہوئی, اب پڑوسی کے ساتھ جب معاملہ صاف کرنے کا وقت آئے گا تو آپ کا نفس کیا کہے گا, ارے تم اس کے پاس جاؤ گے معافی مانگو گے, یہ تو تمہاری بڑی بے عزتی ہے, تمہاری توہین ہے, تمہارا اپمان ہے, تمہاری انسلٹ ہے. یہ نفس جانے نہیں دے گا, لیکن اگر دیکھو نفس کی بات پر عمل کرو گے تو کبھی بھی ہماری توبہ مکمل ہونے والی نہیں ہے. نفس کے سر پر ڈالو خاک اور وہ چاہے نہ کہتا ہو جاؤ, کوئی بے عزتی نہیں ہے بلکہ اس میں عزت ہے. یہ تو ہم نے اپنے ذہن میں ایسے خیالات پکا رکھے ہیں, ورنہ معاملہ بہت آسان ہے. کسی پڑوسی کے ساتھ چاہے کتنے معاملے ہوئے ہوں, ہمت کر کے چلے جاؤں, اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا, بیل دبایا, اب اس نے بھی کھڑکی میں سے منہ کو نکال کر دیکھا تو دیکھا کہ یہ میرا دشمن آج میرے گھر پر. لیکن جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو وہ نکلے گا نا, پوچھے گا کیا بات ہے, تو آپ کہیں گے تھوڑی دیر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اندر گئے, کہو بھائی دیکھو آج تک ہمارا تمہارا جو معاملہ رہا, آپس کی لڑائیاں ہوئی, میں نے آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائی, گالیاں بھی دی تھی, آپ پر کیس بھی کیا تھا, آپ کو مارا بھی تھا, آپ کو جھوٹا بدنام بھی کیا تھا, لیکن اب میرا دل مجھے ملامت کرتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کیا تو نے غلط کیا, میں آج اسی لیے آیا ہوں کہ اللہ واسطے مجھے معاف کر دو. آدمی خود جب اس طرح جائے گا, اس کے پاؤں پکڑے گا, ہاتھ جوڑے گا اس کے سامنے, تو اللہ نے انسان کا دل ایسا بنایا ہے کہ وہ یہ اس سب سے کیا ہو جاتا ہے, نرم ہو جاتا ہے, معاف کر دیتا ہے. تو بہرحال معاف کروانا ہی ہے, یہ مت سمجھنا کہ یہ معاف نہیں کرتا تو ابھی نہیں کہا دوبارہ جاؤ. جیسے ہمارے کسی کے اوپر پیسے باقی ہوں, ابھی گئے اگرانی کے لیے, نہیں دیے تو دو دن بعد پھر جائیں گے, نہیں دیے تو پھر اور جائیں گے, جب تک کہ ملیں گے نہیں وہاں تک آپ ہم پیچھا چھوڑتے. یہاں بھی معافی کا معاملہ ایسا ہی ہے, جب تک کہ معاف نہ ہو وہاں تک باقاعدہ لگے رہو, تبھی ہمارا کام بنے گا. بہرحال یہ سب کر لیں گے تب ہماری یہ توبہ کیا ہوگی, مکمل ہوگی. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ توبہ کر لینے کی وجہ سے وہ حق کیا ہو جاتا ہے, حق معاف نہیں ہوتا. نمازیں چھوٹی ہیں, توبہ کر لینے سے نمازیں معاف نہیں ہوگی, نماز تو قضا کرنی پڑے گی. کسی کے پیسے باقی ہیں, توبہ کر لینے کی وجہ سے وہ ادا, ایسا نہیں کہ ادائیگی نہیں, ادا تو کرنی پڑے گی. ایک مثال سے یوں سمجھو کہ جیسے بھائی آپ نے بجلی کا بل ادا نہیں کیا, الیکٹرک کمپنی نے آپ کا کنیکشن کاٹ دیا, اب آپ گئے جا کر کے معافی مانگی, درخواست دی کمپنی نے بھی, لیکن وہ جو بل باقی ہے وہ تو کیا کرنا پڑے گا, ادا کرنا پڑے گا. معافی سے وہ بل ختم نہیں ہوتا. اسی طرح یہاں پر بھی حق باقی ہے, جب تک کہ حق ادا نہیں کریں گے وہاں تک معاملہ صاف نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ تو توبہ ہوئی. اب تک کی جو زندگی ہے نا, یہ بیعت ہونے سے پہلے کی, اس کا معاملہ اس طرح ہم نے کیا کر لیا, اب تک کا حساب آپ کا کلیئر کٹ ہو گیا. اب آج سے گویا ایک نئی زندگی, آپ کی زندگی کا ایک نیا باب, نیا پکرن جو ہے نا, جو ہے شروع ہو رہا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے. نمبر ایک, رمضان کا مہینہ آوے تو اس کے روزے رکھو. اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے یا آئندہ اللہ دے تو اس کی زکات ادا کرو, قربانی کرو, صدقۃ الفطر دو, حج کی استطاعت ہو تو حج کرو. اور جن کے مالی حقوق ہیں, شریعت نے کچھ بندوں کے مالی حقوق بھی ہم پر رکھے, جیسے ہمارے بیوی بچوں کے, ہمارے بوڑھے ماں باپ کے, تو جن کے مالی حقوق ہیں وہ بھی ادا کرو, ان میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اور ہمیں اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو ادنا تکلیف بھی پہنچنی نہیں چاہیے, چاہے وہ اپنا ہو, پرایا ہو, مسلم ہو, غیر مسلم ہو, یہاں تک کہ جانور کو بھی تکلیف پہنچنی نہیں چاہیے. دیکھو ہماری ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو اس کا بدلہ ہمیں چکانا پڑے گا. حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری کو مارا تھا تو قیامت کے روز جب اللہ تعالی میدان حشر میں حساب کتاب کریں گے تو جانوروں کا بھی انصاف ہوگا, ان کو جنت جہنم میں نہیں جانا, انصاف کے بعد پھر ان کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں, کونو ترابا اللہ فرما دیں گے, لیکن پہلے ان کے آپسی حقوق تو ادا کروائے جائیں گے. سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری کو مارا تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سینگ والی بکری کا سینگ نکال دیں گے, اللہ کو اس کی قدرت ہے, اور بغیر سینگ والی کو سینگ بٹھا کر کے کہیں گے تم مار کے اس کا بدلہ لے. یہ معاملہ کس کے ساتھ ہوا؟ جانوروں کے ساتھ. حالانکہ ان بکریوں کے لیے, جانوروں کے لیے شریعت آئی نہیں, شریعت تو ہمارے لیے آئی, لیکن پھر بھی ان کو اللہ میاں نے آپسی حقوق کے معاملے میں چھوڑا نہیں. تو ہم نے اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کو مارا ہے, تکلیف پہنچائی ہے, اس کی غیبت کی ہے, اس پر تہمتیں لگائی ہے, اس کو ستایا ہے, تو کیا اللہ میاں ہم کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں, بدلہ چکائیں گے. بکری کو نہیں چھوڑا تو ہمیں کہاں چھوڑیں گے. اس لیے کسی بندے کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف پہنچنی نہیں چاہیے, ادنا تکلیف بھی پہنچنی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ تم مفلس کنگال کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, جس کے پاس مال نہ ہو اس کو ہم تو مفلس سمجھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا. نمازیں پڑھی تھی, روزے رکھے تھے, حج اور عمرے کیے تھے, صدقہ اور خیرات کی تھی, قرآن کی تلاوت کی تھی، تسبیحات پڑھی تھی، بہت نیکیاں کی، کئی ہمالی پہاڑ ہو جائیں اتنے نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن وہی کسی کو مارا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کے پیسے لے لیے تھے، کسی کی زمین دبا لی تھی، وہی جو 500 کی لسٹ بنی تھی، اگر یہاں ہم نے معاملہ صاف نہیں کیا تو یہی 500 وہاں قیامت کے روز اللہ کے حضور فریاد کریں گے کہ اللہ ہمارا حق اس کے پاس سے دلواؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں قیامت کے روز درہم اور دینار روپیہ پیسہ نہیں ہے، وہاں تو حقوق نیکیوں کے ذریعے سے ادا کیے جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ان حقداروں کے حقوق اس کی نیکیوں سے ادا کرو، چنانچہ فرشتے اب ان کو اس کی نیکیاں دیں گے، ٹن بائی ٹن، درجہ باری باری، اس کو اب کس کو کتنا دیں گے اس کی تفصیلات حدیث میں آئی نہیں. بعض کتابوں میں ہے کہ اگر کسی کا ایک دانگ، پہلے زمانے میں درہم چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا، اس کے 6 حصوں میں سے ایک حصے کو دانخ، دانگ کہتے تھے، فارسی میں دانگ، عربی میں دانخ کہتے تھے، گویا اگر کسی کا ایک دانخ باقی ہے تو الاشباہ میں لکھا ہے 70 مقبول نمازیں، اور بعض کتابوں میں 700 مقبول نمازیں ایک دانخ کے بدلے میں دے دی جائے گی. اب ہمارے پاس مقبول نمازیں کتنی ہیں یہی ہم خود سوچ سکتے ہیں. تو وہاں کا حساب بڑا سنگین ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارا مزاج کیسا ہے معلوم، ہم لوگ خالی جو ہمارا جو حساب ہے نا ہمارا یہ، اس کے اندر خالی جمع کھاتا ہے وہی دیکھتے ہیں، ادھار کھاتے پر کبھی ہماری نظر نہیں جاتی. ہم یوں سوچتے ہیں ہم نے اتنے روزے رکھے، ہم نے اتنا قرآن پڑھا، ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، ہم نے اتنی صلاۃ و تسبیح پڑھی، ہم نے اتنے جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کیا یہ، لیکن کسی کو مارا تھا، کسی کی بیٹھے بیٹھے دن بھر لوگوں کی غیبت کرتے رہے، لوگوں پر تہمتیں لگا رہتے رہے، لوگوں کو ستاتے رہے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی، وہ تو ہم بھول ہی جاتے ہیں. بس ہمیں تو وہ جمع کھاتا رہتا ہے، ادھار کھاتا یاد نہیں رہتا. تو یہ اگر ایسا ہی کریں گے تو پھر حساب برابر بیٹھے گا نا، مس بیلنس ہو جائے گا، سمجھ آئے کہ نہیں. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے. چنانچہ اسی کو ہم دیکھو بزرگوں کے، ہمارے اکابر جو ہیں اہل اللہ کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ بعد مرتبہ آدمی دیکھتا ہے ان کو کہ ان کے اعمال نیک والے اتنے زیادہ. ایک آدمی دیکھتا ہے کہ میں تو جو ہے اوابین کی جو ہے 12 رکعتیں پڑھتا ہوں اور یہ تو 6 ہی رکعتیں پڑھتے ہیں. یہاں بہت سے آئے ہوئے ہیں وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں، میں تو اتنا قرآن پڑھتا ہوں، لیکن یہ ارے بھائی وہ کم پڑھتے ہیں لیکن وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کو بچا کر کے رکھتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ایک آدمی جو ہے 500 روپے کماتا ہو اور 600 خرچ کرتا ہو تو کیا رہے گا اس کے پاس، اوپر چڑھتا جائے گا. تو ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، ہم بھلے نیکیاں زیادہ ہیں لیکن وہ ہماری برائیوں کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساری نیکیوں کو کھا جاتی. اہل اللہ اپنی ایک ایک نیکی کو بچانے کا اہتمام کرتے ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھی مزاج ایسا ہونا چاہیے، ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کے نتیجے میں کل کو ہمیں اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑے. تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ قیامت کے روز ان سب حق والوں کو نیکیاں دینی پڑے گی. وہاں بکری کا مسئلہ تو ایسا تھا کہ اس بکری نے مارا تھا تو اللہ اس کو کہیں گے تو بھی مار کے، ہمارا بدلہ ایسا نہیں. ہم نے اگر دنیا میں کسی کو مارا تھا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ نہیں کہیں گے تم مار کے بدلہ لے لو. اگر ایسا ہو تو بہت اچھا کہ ہم کہیں گے یہ کیا دو تماشے مار لو نا، تیار ہوں، لیکن میری نیکیاں سلامت رہنی چاہیے. لیکن نہیں، وہاں تو نیکیاں دے دی جائے گی. تو حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے حدیث سنی تھی، وہ جو سنائی جاتی ہے ابھی دو روز پہلے سنائی گئی تھی کہ وہ نیکیاں دے کر اس کا بدلہ، یہاں تک کہ نیکیاں اگر ختم ہو جائیں گی تو اب دینے کے لیے تو نیکیاں اس کی رہی نہیں. فرشتے باری تعالیٰ سے عرض کریں گے، باری تعالیٰ اب تو نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو باری تعالیٰ دوسرا طریقہ بتائیں گے کہ اب یہ کرو کہ وہ جن کا حق ہے نا اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو. ہماری نیکیاں دوسروں نے لے لی, گناہ دوسروں کے سر پہ پڑے, جہنم میں جانے کی نوبت آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ حفاظت اسی وقت ہوگی جب ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو ادنا تکلیف یا کسی کا کوئی حق مالی جانی ضائع اور برباد ہونا نہیں چاہیے. اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت, جو لوگ حافظ ہیں وہ کم سے کم 3 پارے, کہ کم سے کم اگر وہ پہلے سے 5 پاروں کی تلاوت کرتے ہیں 10 پاروں کی کرتے ہیں الحمدللہ جاری رکھو. اگر نہیں کر رہے ہیں کچھ یا کرتے ہیں لیکن 1 پارے کی کرتے ہیں تو ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 3 کی کریں. ایسا مت سمجھنا کہ پہلے سے ایک آدمی 5 کی کر رہا ہے اور میں نے ابھی 3 کہے تھے کہ میں تو 5 کرتا تھا لیکن اس وقت 3 کہی لے میں نے 3 کر دی. نہیں, میرے سر الزام مت رکھیو. بہرحال یہ کم سے کم 3 پارے, اور اس کی بھی باقاعدہ ترتیب ہے. ہمارا شیخ رحمۃ اللہ علیہ اعظم مفتی صاحب بتلایا کرتے تھے کہ ایک آدمی تو وہ ہے جس کو حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پختہ یاد ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن ایسا پھر پھر پڑھتا ہے کہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, تو اس کے لیے تو 3 پارے بہت آسان ہے. لیکن جس کو کچا ہو گیا ہو, تراویح میں بڑی مشکل سے 4 رکعت پڑھاتا ہے, اس میں بھی 100 غلطیاں جاتی ہیں, تو اب وہ 3 پارے کیسے زبانی پڑے گا؟ اب اس کے لیے ترتیب دوسری رہتی ہے کہ بھائی مان لیجئے 3 پارے کے بجائے 1 پارا, اور 1 پارے کو کتنی مرتبہ پڑھے؟ 3 مرتبہ, وہ بھی دیکھ کر, زبانی ابھی مت پڑھ نہ پڑھے. یا اور کچا ہے تو آدھے پارے کو 6 مرتبہ پڑھے, تو آدھے پارے کو 6 مرتبہ پڑھے گا تو وہ 3 کے برابر ہو جائے گا, اور دیکھ کر 6 مرتبہ دیکھ کر اس طرح ایک قرآن ختم کرے, 2 مہینے میں ختم ہوگا. پھر دوسرا قرآن جب شروع ہوگا تو ابھی بھی وہی آدھے پارے کو 6 مرتبہ, لیکن اب یہ ہو کہ 5 مرتبہ دیکھ کر پڑھے اور 1 مرتبہ زبانی پڑھے. پھر دوسرا یہ ختم ہونے کے بعد تیسرا جب شروع ہو تو بھی وہی 6 مرتبہ, لیکن 4 مرتبہ دیکھ کر اور 2 مرتبہ زبانی. اس طرح دھیرے دھیرے ایسی ترتیب بنے گی کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنا قرآن اچھی طرح پختہ پڑھ پائے گا. ایک حافظ کو تو اسی طرح ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ تو حافظ کی بات ہوئی. جو حافظ نہیں ہیں اور ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 1 پارا کم سے کم پڑھیں. لیکن جو لوگ ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں لیکن پڑھنے کی عادت نہیں, قرآن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہی قرآن کھولتے ہیں, تو اب ان کے لیے 1 پارا پڑھنا بھی بڑا مسئلہ ہے. 1 پارا پڑھنے میں بھی ان کو 1 گھنٹہ لگ جائے گا, وہ کہیں گے مول صاحب اتنا وقت ہمارے پاس نہیں. ان کو ہم آسان طریقہ یہ بتلاتے ہیں کہ بھائی آپ طے کر لو کہ روزانہ 20 منٹ میں قرآن کی تلاوت کروں گا. گھڑی دیکھ کر بیٹھو کہ بھائی یہ ابھی جو ہے 12:15 ہوئے ہیں, تو جو ہے یا 1:40 ہوئی ہے, 12:40, تو 1 بجے تک یعنی 20 منٹ قرآن پڑھنا ہے, جتنا بھی ہو جائے, 2 صفحے 4 صفحے 5 صفحے, آدھا پارا, پونا پارا, پاؤ پارا. لیکن روزانہ جب اس طرح 20 منٹ پڑھے گا تو دھیرے دھیرے اس کے پڑھنے کی رفتار اور اسپیڈ بڑھے گی, اور پھر ایک دن وہ آئے گا. یہ اسپیڈ تو اس لیے بڑھتی نہیں کہ وہ پڑھتا نہیں ہے, پڑھتا رہے گا تو ایک دن وہ آئے گا کہ اسی 20 منٹ کے اندر آسانی کے ساتھ وہ پورا پارا پڑھ لے گا. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں, اور جو ناظرہ پڑھنا بھی نہیں جانتے ان سے درخواست یہ ہے کہ یہی نیت کر لیں کہ آج سے ہم قرآن ناظرہ پڑھنا سیکھیں گے. آپ نیت کر لیں گے اور ہمت کر کے شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. اگر زندگی ہی میں پورا ہو گیا تو بڑی سعادت کی بات ہے, رہ گیا ادھورا تو وہ آدمی قرآن پڑھنے والوں میں اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جائے گا. تو بہرحال یہ قرآن کی تلاوت کی بات ہوئی. دوسری چیز ہے تسبیحات. تسبیحات میں 3 چیزیں ہیں, ایک تو ہے تیسرا کلمہ. دیکھو آپ نے فضائل ذکر سنی, یہ پہلے اشرے میں فضائل ذکر پڑھی جاتی تھی. اس فضائل ذکر کے اندر بہت سے کلمات کی فضیلت آئی, سبحان اللہ کی یہ فضیلت, الحمدللہ کی یہ فضیلت, لا الہ الا اللہ کی یہ فضیلت، اللہ اکبر کی یہ فضیلت، لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی ایک فضیلت. اب یہ تیسرا کلمہ ایسا ہے کہ اس میں یہ سارے کلمے جمع کر دیے گئے ہیں. دراصل یہ ان سارے کلمات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے یہ تیسرا کلمہ بنایا گیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. جن جی اتنی بڑی فضیلتیں آئی تھی، ساری فضیلتیں اس میں آ جاتی ہیں. اسی کو ہمارے پرانے اقابر تو 300-300 مرتبہ صبح اور شام پڑھنے کے لیے فرما دیتے. آج کل لوگ 300 بھی بھاری معلوم ہوتا ہے، تو ہمارے اقابر فرماتے ہیں کہ بھائی 100 مرتبہ پڑھ دو. 100 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ صبح بھی اور شام کو بھی. ایک تسبیح، ایک تسبیح میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 دانے. جب یوں کہیں کہ ایک تسبیح اس کی پڑھ لو، تو اس کا مطلب ہے کہ 100 مرتبہ پڑھو، تو ہے کہ نہیں؟ تو اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہوگی. دوسری چیز ہے درود شریف، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے صدقے میں ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو آپ کا حق ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں، چاہے آپ نے ہم سے نہ کہا ہو. چہ جائے کہ حضور نے خود بھی تاکید فرمائی کہ میرے اوپر درود بھیجو، اور پھر اس درود میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے اوپر ایک درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. ایک درود ہم حضور پر بھیجیں گے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر 10 رحمتیں اتریں گی. فائدہ ہی فائدہ ہے. تو درود بھی پڑھنا ہے. حضور کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کبھی درود بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو درود بھی ہمیں پڑھنا ہے، وہ بھی صبح شام. جیسے تیسرا کلمہ صبح شام تھا، درود بھی صبح شام. یہ بھی ایک ایک تسبیح یعنی 100-100 300-300 پڑھے تو بہت اچھا، ورنہ 100-100. اور تیسری چیز ہے استغفار، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم سے چھوٹے بڑے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. اب جیسے ہم کپڑے بدل کر گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، تو ہم نے کچھ نہ کیا ہو، تو ابھی شام کو جب آئیں گے تو باہر کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے دھول وول اڑ کر کے کپڑوں کے اندر آ کر کے وہ چھپی ہوئی رہتی ہے. گھر آ کر کے جب کپڑوں کو ہم کیا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں جھاڑتے ہیں، تو یا آپ کی شیروانی ہے تو اس پر برش وغیرہ لگاتے ہیں، تو وہ اندر سے دھول باہر آتی ہے. تو جیسے کپڑوں کی صفائی کا اہتمام، اور 2-3 دن پر تو کپڑے نکال کر کے دوسرے پہنتے ہیں، وہ ان کو دھو ڈالتے ہیں. تو اسی طرح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے چھوٹے بڑے گناہ تو ہم سے ہو ہی جاتے. بڑے گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، لیکن چھوٹے گناہ جو ہیں تو ان کے لیے استغفار کا یہ ہے کہ بھائی استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ استغفار جو ہے نا وہ صابن ہے گویا، سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو اس سے صفائی ہوتی رہتی ہے. تو یہ استغفار کے مختلف کلمات ہیں جو آپ کو بعض کلمات کی فضیلت آئی ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کلمے کی بڑی فضیلت ہے، یہ استغفار کا کلمہ ہے. یا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یا قرآن میں آیا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اس طرح اللہم اغفر لی ورحمنی، بعض حضرات نے تو یہ رب اغفر ورحم کو اس لیے پسند کیا ہے کہ اس میں مغفرت کی دعا کے ساتھ ساتھ رحمت کا بھی سوال کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ توبہ، یہ استغفار کا جو بھی کلمہ ہو، اگر اتنے لمبے کلمے نہیں آتے کسی کو تو چھوٹا سا خالی استغفر اللہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تین چیزیں ہوئی، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار. یہ تینوں 100-100 مرتبہ صبح کو اور 100-100 مرتبہ شام کو. جیسے کھانا 2 مرتبہ کھاتے ہیں صبح کو بھی اور شام کو بھی، ایسے یہ بھی 2 مرتبہ تسبیحات بھی. سمجھ آیا کہ نہیں؟ صبح اور شام اللہ کو ہمیں یاد کرنا ہے. اب یہ تسبیحات، صبح کی تسبیحات جو ہے اس کا اصل وقت تو یہ ہے کہ آدمی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج نکلنے تک کا جو فاصلہ ہے، دورانی آبیش کا ڈسٹنس، اس کے اندر پڑھ لے. یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ کا ذکر کرنے کی بڑی فضیلت آئی اس کو اس موقع پر کر. لیکن اگر نہیں کر پایا تو مطلب کہ صبح سے لے کر 12 بجے تک دن کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا آدھا ہو اس سے پہلے پہلے اس کو کیا کر لو, پورا کر لو. اور شام کی تسبیح جو ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان, عصر اور مغرب کے درمیان بھی بڑا کا وقت بھی بڑا فضیلت والا ہے, اس میں ذکر کی بڑی فضیلت آئی ہے, تو اس میں پڑھ لے تو بہت اچھا. باقی اگر اس وقت نہیں پڑھ پایا تو بعد میں سونے سے پہلے پورا کر لے. عصر 5 بجے ہوتی ہے, سو گئے 11 بجے, 6 گھنٹے ملتے ہیں. فجر 5 بجے ہوتی ہے اور 12 بجے تک کتنے ہوتے ہیں, 7 گھنٹے آپ کو مل جائیں گے. سمجھایا کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے لمبے فاصلے میں تو آسانی کے ساتھ یہ 3 تسبیحات پڑھی جا سکتی ہیں. ویسے آپ ان کو چلتے پھرتے پڑھیں تو بھی ادا ہو جائے گا, بیٹھ کر پڑھیں تو بھی ثواب تو دونوں صورتوں میں اتنا ہی ملے گا. لیکن بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں جان زیادہ ہوگا, اس لیے فائدہ کھانا ہے. کھانا پیٹ کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے, طاقت باقی رکھنے کے لیے کیا کھانا چاہیے؟ چلتے چلتے بھی آپ کھانا کھا لیں گے, 2 روٹی آپ کی غذا ہے, جب میں رکھ لیے چلتے چلتے کھا لی تو بھی آپ کا کام تو بن گیا. لیکن کوئی ایسا کرتا نہیں. کھانے کے لیے باقاعدہ دسترخوان بچھائیں گے, بیٹھیں گے, پلیٹیں رکھیں گے. تو اسی طرح یہ ذکر کے لیے بھی باقاعدہ ایک ماحول بنانا چاہیے, تو اس کی وجہ سے اس کی برکتیں حاصل. ہاں کبھی ایسا موقع ہو گیا آپ سفر میں ٹرین میں ہیں تو آپ جس حالت میں بھی ہو پڑھ لیجیے. جیسے سفر میں ہیں, ٹرین میں ہیں, کھانے کا وقت آ گیا, اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی, کھڑے کھڑے ہیں, تو ابھی جب دوپہر کا وقت آئے گا نا, بلساڑ کا اسٹیشن آیا, بھائی کھانے کا ذرا پوری کچوری لاؤ نا, کھڑے کھڑے ہی کھا لیں. تو کیا ہوا وہاں کھڑے کھڑے کھا لیا. روزانہ کھڑے کھڑے نہیں کھاتے لیکن بارہ ضرورت تو پوری کرنا. اسی طریقے سے یہ تسبیحات کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے تو اس سے اس کے جو حقیقی فوائد ہیں, برکتیں ہیں, وہ حاصل ہوگی. باقی کسی وجہ سے اگر ایسا موقع نہ ملے تو چلتے پھرتے بھی پورا کر لو, چھوڑنا یہ نہ سمجھے کہ بھائی اب بیٹھنے کا موقع نہیں ملا تو میں اب تسبیح ہی نہ پڑھوں. ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے, بیٹھ کر کھانے کا موقع نہیں ملا تو کھانا ہی نہ کھاؤں, یہ مزاج نہیں ہے. کھانا تو کھانا ہی پڑے گا, لیکن یہ آپ تسبیح میں ایسا کرتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ تسبیح دونوں وقت کی, اس کے علاوہ جو ہے وہ 40 درود چھپے ہوئے ہیں, وہ جو روزانہ آپ تراویح سے کے بعد یاسین کے ختم کے بعد سنتے ہیں نا, وہ چھپے ہوئے بھی لے لو اور اپنا معمول بنا. ایک تو درود کی تسبیح جو 100 100 کی وہ الگ پڑھنی ہے, اور یہ جو 40 درود جو ہیں نا وہ ایک الگ وظیفہ. دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں. کوئی آدمی دور, جیسے ہم یہاں ڈابیل میں رہ کر درود پڑھیں گے تو ہمارا وہ درود باقاعدہ ایک فرشتہ لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے گا, ہمارے نام کے ساتھ آپ کے فلانے امتی نے ڈابیل سے یہ درود آپ کے لیے بھیجا ہے. ہماری کتنی بڑی سعادت کی بات کہ حضور کے دربار میں ہمارا نام آ جائے, ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. واقعہ ہے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے. آپ نے فضائل درود کے اندر جو ہیں وہ قصے سنے ہوں گے, بعض اللہ کے بندوں کے باقاعدہ معمولات رہے ہیں روزانہ درود, کسی وجہ سے وہ معمول ادا نہیں ہو سکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے کے خواب میں آ کر اس کو بتلاتے ہیں, فلانے کو کہو آج تمہارا درود کا تحفہ آیا نہیں. کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تحفے کے محتاج نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک تعلق, ایک رشتہ, ایک بندہ کا رشتہ حضور کے ساتھ قائم ہو جائے پھر کیا کہنا. اس لیے بھائی یہ درود کا جو درود کی جو تسبیح ہے وہ بھی, اور یہ 40 درود ہیں ان کا بھی ایک معمول بنا لو کسی مقررہ وقت. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی ٹائم نکی نہیں کرتے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. ٹائم نکی نہیں کرتے, آج صبح پڑھا, کل دوپہر پڑھیں گے, پرسوں شام کو پڑھیں گے, اور اترسوں بھائی ٹائم طے کرو گے تو وقت پر, جیسے ناشتے کا ایک وقت طے ہے نا, تو وقت پر ناشتہ ہوتا ہی ہوتا ہے. کچھ بھی ہو جاوے, کہیں جنازہ ہو گیا ہو, کسی جگہ حادثہ ہوا ہے, تو بھی ناشتہ تو آپ یا چائے تو پیئیں گے ہی. ایک آدمی کو پوچھا کہ بھائی آج تو بیوی آدھ بھر بیمار رہی, صبح اٹھتے ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گیا تھا اور تسبیح نہیں ہوئی. تو میں نے کہا اچھا چائے پی تھی؟ ہاں وہ تو وہاں ڈاکٹر کے دوا خانے کے پاس ایک لاری تھی, وہاں سے چائے پی لی. تو چائے کے لیے لاری مل گئی, اور تسبیح کے لیے تو لاری کی بھی ضرورت نہیں تھی, وہاں بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھ سکتے, وہ چھوٹ گئی. بعض لوگ ایسے بہانے پیش کرتے ہیں یہ معاملات کو چھوڑ دیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا. ارے بھائی بیوی بیمار تھی تو معمول تسبیح چھوٹنی چاہیے یا ڈبل پڑھنی چاہیے؟ سوال بتا, جواب دو مجھے. ایسے موقع پر تو آدمی کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے, لیکن یہ بہانہ ایسا بناتا ہے جو بالکل الٹا بہانہ ہے کہ نہیں. تو یہ ایسی باتیں, غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے. مزاج بناؤ. ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ ذرا کوئی بادل آ گیا, کوئی ذرا ہوا تیز چلنے لگی, فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے, دو رکعت پڑھتے تھے. اور ہمارے پر اتنی ساری مصیبتیں آتی ہیں, اتنی پٹائیاں ہوتی ہیں, تو بھی اللہ کی طرف ہمارا دھیان جاتا نہیں ہے. یہ ہمارا مزاج بگڑا ہوا, اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. دوبارہ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے معمولات اپنے وقت پر ادا ہونے چاہیے. ایک بندہ روزانہ اگر چاشت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی ایک قدر ہے. اس موقع پر وہ نماز اس اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھی جاتی ہے. نہیں پڑھے گا تو وہاں غیر حاضری ہوگی. جیسے آپ کا ایک دوست روزانہ آپ کو عصر کی نماز کے بعد ملنے کے لیے آتا ہے, تو کیا ہوگا؟ جہاں عصر کی نماز ہوئی آپ کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ آج آئے وہ دوست آنے والا ہے, آپ انتظار کریں. اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ بندے کے ساتھ ایسا ہی. اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے, لیکن بندے کے ساتھ اللہ کا تعلق ایسا ہے. اس لیے بھائی یہ تو ہم لوگوں کی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم اس طرح کی طلب ہی ہو. تو بہرحال یہ اپنے اوقات کو مقرر کرو اور اس کو پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کرو. تو یہ 40 درود کی بات کر رہا تھا, جس کے پاس نہ ہو یہاں سے لے لے اور اپنا معمول بنا لے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ایک اور دعا, یہ حزب الاعظم, یہ دعا کی ایک کتاب ہے. یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے احادیث میں اور قرآن میں جتنی دعائیں آئی ہیں, دعائیں دو قسم کی ہیں. ایک قسم کی دعائیں تو وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی جاتی ہے, اللہ روزی دے, علم دے, صلاح دے, تقوا دے, یہ دے وہ دے, تو نعمتیں مانگی جاتی. اور دوسری دعائیں وہ ہیں جس میں کسی تکلیف سے, برائی سے اللہ کی پناہ چاہی جاتی ہے, اللہ قرضے سے بچائیے, دشمن کی شرارتوں سے بچائیے, اس طرح. تو یہ ایسی دعائیں بھی ہیں, دونوں قسم کی دعائیں. کوئی بھلائی, کوئی خیر, کوئی خوبی دنیا اور آخرت کی ایسی نہیں ہے کہ جس کے مانگنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا نہ ہو. سب دعائیں آپ نے بتلائی. یہ ہماری بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اس کو تلاش نہیں کرتے. ہم جو اپنی زبان سے اپنی حضرتیں مانگتے ہیں وہ بھی اندر ہیں. اس لیے ہمارے حضرت تو فرماتے ہوئے یا آپ حزب العظم پڑھتے ہیں نا, اس کو پڑھتے پڑھتے جو دعا ہماری حالت پر فٹ ہوتی ہے نا, اس کو پکڑ لو اور چلتے پھرتے دل میں ہی اس کو پڑھا کرو. ہم اپنے الفاظ میں مانگیں, ان کے اس کے مقابلے میں حضور نے جو الفاظ بتلائے ہیں, یہ تو سرکاری چھپا ہوا فارم ہے درخواست کا. جیسے سرکار سے کوئی مدد لینی ہوتی ہے تو وہاں فارم لیتے ہیں اور وہ بھرتے ہیں. گویا سرکار نے طریقہ بتلا دیا کہ اس طرح ہم سے مانگو, تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو طریقہ بتلایا کہ اس طرح یہ چیزیں ہم سے مانگو. ہمیں انہی الفاظ میں مانگنا چاہیے, عربی میں نہ ہو تو اردو میں. تو بہرحال یہ الحزب العظم ایک کتاب ہے جو آپ نے یہاں دیکھی ہوگی بہت سو, یہاں سے اگر نہیں ہے تو لے کر کے جاؤ. اس میں جو ہے ساری دعائیں قرآن اور حدیث بھی جو ہے, جن میں خیر اور بلائیں مانگی گئی ہے وہ بھی, اور جن جو ہے برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے وہ بھی, سب ہے. وہ اتنی ضخیم ہے, ذرا بڑی ہو گئی. اب ایک دن میں اس کے لیے پڑھنا آدمی کے لیے اپنے کاموں کے ساتھ مشکل تھا, تو ہماری سہولت کے لیے اس کے حصے سات کر دیے گئے ہیں. کتنے لکھا ہے لوگوں نے کہ مؤلف کتاب نے سات حصے نہیں کیے, بعد والوں نے کیے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے, کہ بھائی سات حصے ہفتے کے کتنے دن ہیں, سات, سنیچر اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ. تو پہلا حصہ پہلی منزل سنیچر, دوسرا حصہ دوسری منزل اتوار, تیسرا حصہ تیسری منزل پیر, اس طرح جمعہ تک. اب جو پہلا حصہ پہلی منزل سنیچر اس میں جو دعائیں ہیں, ایسا مت سمجھنا کہ ان دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیچر کے دن مانگا تھا, حضور نے نہیں مانگا سنیچر کے دن, یہ تو ہماری سہولت کے لیے, ہماری سہولت کے لیے یہ اندر کیا گیا ہے, سمجھ آیا کہ نہیں. تو بہرحال یہ سات دن کا اس کا اس طرح تقسیم کیا گیا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ روزانہ ہم پورا اس کو پڑھتے, اللہ سے مانگتے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ ایک یہ کیا ہے, اپنے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ان کا روزانہ کا معمول پوری مناجات مقبول جو ہے زبانی یاد تھی, تہجد کے بعد اس کو پورا مانگتے تھے. اور یہ حزب العظم بھی ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے, ان سے کہوں گا کہ آپ کے لیے تو یاد کرنا کیا ہے, آسان ہے بھائی. دیکھو ایک دعا ہے, ایک دن میں نہیں, ایک ہفتے کے کتنے دن ہیں, سات. سات دن میں ایک دعا آپ منہ زبانی یاد کرو تو پورے سال کے ہفتے کتنے ہیں, 52. 52 دعائیں یاد ہو جائیں گی, پھر دوسرے سال دوسری 52, چار پانچ سالوں میں پوری کتاب آپ کو کیا ہو جائے گی, زبانی یاد ہو جائے گی. اور آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ, آپ یہاں روزانہ دعائیں سنیں, بہت سے لوگ رشک کرتے ہیں, بڑے بڑی اچھی دعا یہ فلانا منگواتا ہے, دوسروں پر رشک کیا کرتے ہو, خود ہی مانگ سکتے ہو, یاد کر سکتے ہو. تو بہرحال اس کا اہتمام ہونا چاہیے, خاص کر کے اہم اہم دعائیں, جامع دعائیں. جامع دعا اس دعا کو کہتے ہیں جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگی. ایک چھوٹی سی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت مانگتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار, اس کو جامع کہتے ہیں, کہ اس میں دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت بھی. ایسی دعائیں تو حدیث میں بہت ساری ہیں, ایسی دعاؤں کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے زبانی, اور موقع بموقع اس کو مانگتے رہنا چاہیے. یہ رمضان کا مہینہ ہے, یہ مبارک راتیں ہیں, ان مبارک راتوں میں آپ اس کو مانگیے, کثرت سے مانگیے, تاکہ یہ مانگنے کا طریقہ آ جائے. اور آج کل تو دیکھو نا, یہ عمرہ کرنا بھی کتنا آسان ہو گیا, لوگ آ کر کے کہتے ہیں میں عمرے میں جا رہا ہوں, اب اس کی مالی حالت دیکھیں تو ایسی نہیں ہے, کہ وہ فلانے اللہ کے بندے نے انتظام کر دیا, اب وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے چکراتے ہیں کہ بھائی یہاں آیا ہوں کیا مانگوں, مانگنے کی سمجھ پڑتی نہیں, تو سیکھا نہیں ہے تو سمجھ نہیں پڑتی. ایک لطیفہ ہمارے ایک ساتھی نے سنایا, ہمارے بزرگوں میں سے مانا جو ہے سید خلیل میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے, حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نیاز صاحب کے نام سے مشہور تھے, ان کے پوتے ہیں, انتقال ہو گیا. یہاں ڈابیل میں بھی بکثرت حضرت مفتی عباس صاحب بسم اللہ دامت برکات ان کے گھر, حضرت مفتی اسماعیل صاحب بسم اللہ کے ان کے حضرت میاں اصغر حسین صاحب کے شاگرد تھے, اور بہت کثرت سے آتے تھے وہ یہاں, اور ان کے گھر کے لوگ بھی آتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ مانا جو سید خلیل حسین بڑے صالح حضرت شیخ کے خلفاء میں سے تھے, اخیر میں مدینہ جا کر کے قیام پذیر ہو گئے تھے. ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں, ظہر کے وقت بیٹھے, ایک آدمی آ کر کہتا ہے حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے, سن لیا. پھر عصر کے وقت وہ آدمی کہتا ہے حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے, پھر مغرب کے وقت آ کر کے کہتا ہے کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے, پھر حضرت کو آئے حضرت کہنا کہ میں ہی مانگوں گا, تو بھی کچھ مانگے گا کہ نہیں اپنے لیے. حقیقت ہے آج کل تو ایسا ہو گیا کہ دعا بھی ہمیں نہیں مانگنی, دوسرے ہمارے لیے مانگ لیں, ہمارا ایسا مزاج بنتا جا رہا ہے. دنیا کے معاملے میں ایسا نہیں ہے, آخرت کے معاملے میں. تو بھائی دعا اللہ تعالیٰ نے برائے ادعونی استجب لکم, بھائی تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں, اور وہ بھی خاص طور پر رمضان کے جہاں تذکرہ چل رہا ہے قرآن میں, بیچ میں یہ آیت ہے. تو بہرحال دعا جو ہے یہ تو الدعاء مخ العبادہ, حضور فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. کیوں مغز ہے؟ عبادت کا اصل مقصود جو ہے آدمی کا اللہ کی طرف کیا ہونا, متوجہ ہونا.
اور آدمی جب دل سے دعا مانگے گیا تو اللہ کی طرف جو توجہ اور انعامت حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور موقع پر حاصل نہیں ہوتی. اس لیے دعا کو جو ہے نا عبادت کا مغز کہا گیا. اور حضور فرماتے ہیں کہ من وفق الدعاء وفق الاجابہ, کہ جس کو اللہ کی طرف سے دعا کی توفیق دی جاتی ہے اس کی دعا بھی اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے, قبول کی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے جب کہلوایا ہماری زبان تو معلوم ہے دینا چاہتے ہیں, دینا چاہتے ہیں. اگر دینا نہ چاہتے تو زبان سے نہ کہلواتے. ہمارے حضرت کہا کرتے تھے کہ بھائی ایک آدمی تمہارے گھر پر آیا, اب اگر اس کا آنا پسند نہیں ہے تو آپ کہہ دیں کل آنا میرے گھر آنا مت آئندہ, لیکن آپ ایسا نہیں کہتے, وہ آ رہا ہے میرا روزانہ آتا ہے, معلوم ہے اس کا آنا آپ کو پسند ہے, تبھی تو آپ نے پابندی نہیں لگائی. تو ہم اللہ تعالیٰ ہم کو بلا رہے ہیں اپنے دروازے پر روزانہ, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ بہت سوچنے کی چیز ہے. تو بہرحال دعاؤں کا اہتمام, دعا تو ایک ایسی چیز ہے. بہت سے لوگ کیا سوچتے ہیں میں دعا مانگوں گا تو میری تسبیح رہ جائے گی. تسبیح تو جو معمولات کی وہ تو پوری کرنی ہے, لیکن اس سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں میں, دعا میں لگ جاؤں گا تو جو ہے میری اتنے جو ہے آدھا پارے کی تھے. بھائی دعا کو آپ نے عبادت نہیں سمجھا اس کی غلط فہمی ہے. جس طرح تسبیح عبادت ہے, جس طرح تلاوت عبادت ہے, اس طرح دعا بھی کیا ہے عبادت. آپ جتنی دیر اللہ سے دعا مانگیں گے اتنے دیر اللہ کی دعا کی عبادت میں مشغول رہے. ادونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخل. یہاں اس آیت میں عبادت اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا, کس کو؟ دعا کو کہا ہے. دوبارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرو. دعا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا نہیں. بھائی دیکھو کوئی دنیا میں دوسروں سے مانگیں گے نا, بیٹا بھی باپ سے بار بار مانگے گا تو باپ بھی جو ہے اکتا کر کے بھگا دے گا اس کو, سمجھ آیا کہ نہیں. حالانکہ ہے ایک بیٹا ہے, باپ بڑا مالدار ہے, بیٹے نے آ کر کے ابا 5000 روپے دے دو, دے دیے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آ کر کے 5000 دے دو, پھر آیا پھر دیے. چوتھی مرتبہ آئے گا تو ایک تماچا مارے گا, دندا ہے کہ نہیں کوئی. حالانکہ ایسا نہیں کہ پیسے نہیں ہیں, پیسے ہیں ابا کے پاس, لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. بار بار مانگو, بار بار مانگو, اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ خوش ہوں گے. تو جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے اس سے تو ہم مانگتے نہیں ہیں, جو ناراض ہوتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں. بہرحال اکبر الہ آبادی کہتے ہیں خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اکبر, یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. دنیا کے دوسرے دروازے تو ایسے ہیں, مانگیں گے دے بھی دے گا تو آپ کی قدر و قیمت اس کے دل میں سے نکل جائے گی, گٹ جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اور زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے. تو بہرحال دعاؤں کا, یہ حزب العظم کی بات چل رہی تھی کہ ان دعاؤں کو باقاعدہ ترجمے والی لو, عربی دعائیں یہ تو قرآن و حدیث کی, لیکن یہ کتاب ترجمے والی, اردو میں ترجمہ, گجراتی میں ترجمہ, ہندی میں ترجمہ, مراٹھی میں ترجمہ. ارے ہمارے دوست ہیں انہوں نے تو منی پور کے ہیں, منی پور کی جو زبان ہے اس میں بھی انہوں نے ترجمہ کر دیا, انگریزی میں ترجمہ, سب زبانوں میں اس کا ترجمہ ہے. اور ترجمہ والی لے کر کے, اس لیے کہ سب عربی نہیں جانتے, ترجمے والی لے کر کے اس دعا کا ترجمہ بھی ساتھ میں دیکھو. جب دیکھو گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا مانگا گیا ہے. اور انسان کی خصوصیت ہے کہ دعا میں اگر سمجھ پڑتی ہے نا جی اس کا زیادہ لگتا ہے. یہ بڑے مجموعوں میں جو دعائیں ہوتی ہے نا, تو رات کو دعائیں, عربی دعائیں جب تک چلتی ہیں آمین کی آواز بھی نہیں آتی, سمجھ ہی نہیں پڑتی لوگوں کو کیا مانگا. جب اردو چالو ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو کہا آمین, اور جب یوں کہیں اللہ میری روزی میں برکت دے تو کہا آمین, آمین کی آواز بھی ڈبل ہو جاتی ہے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بھائی یہ ترجمے والی کتاب لو, معنی سمجھو, اور عربی, اس عربی دعا کا یہ مطلب ہے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. عربی میں اگر یاد نہیں ہے تو اسی کا ترجمہ یاد کر لو, یہ اسی حکم میں ہے, اور اس دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرو. یہ دعا تو عجیب و غریب نعمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی. ایک من اللہ تعالیٰ نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ جو تعلیم دی نا دنیا میں وہ کسی کو حاصل نہیں ہے. ایک مومن بندہ جب بڑی سے بڑی مصیبت میں ہو
اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے جب دعا مانگ لیتا ہے نا, تو اس کے دل کو کیا ہوتی ہے؟ تسلی ہو جاتی ہے, اطمینان ہو جاتا ہے, وہ بے چینی دور ہو جاتی ہے. اس میں خاصیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, اس لیے دعاؤں کا خاص اہتمام کرو. اور یہ تو وہ دعائیں ہوئی, اس کے علاوہ بھی یہ جو حزب العظم کے اندر جو روزانہ کی منزل ہے وہ کرنی. بعض لوگ خالی پڑھتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں کرتے نہیں. پڑھتے کا مطلب کیا؟ وہ کتاب کھول دے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, پڑھ لیا. نہیں, باقاعدہ دھیان سے توجہ, ربنا آتنا فی الدنیا, جیسے میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اس تصور کے ساتھ. دونوں میں فرق ہے. تو بہرحال یہ اس کے علاوہ بھی اس وقت 10 منٹ 15 منٹ آپ فارغ کیجئے, اور اس میں آپ کو 3 قسم کی دعائیں مانگنی ہیں. کتنی؟ 4 قسم کی, 3 نہیں بلکہ 4 قسم. ایک تو اپنی حاجتیں, ہر ایک آدمی کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں نا, جو ہر ایک کو بتلا سکتا نہیں. بات تو بتلا سکتا ہے, بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ تو بتلا بھی نہیں سکتا. تو اپنی ضرورتیں, دوسری اپنے رشتے داروں کی, ہمارے بھائیاں ہیں, ہمارے بہنیں ہیں, ہمارے چچا ہیں, خالہ پھوپھی ماموں, ہمارے بہت سے رشتے دار وہ ہم سے کہتے ہیں نا, آپ یہاں آئے ہیں اعتکاف میں, تو بہت سو کے فون بھی آتے ہوں گے. جب آنے کے لیے آپ نکلے تھے تو بہت سو نے کہا تھا ہمارے لیے دعا کرنا, اور آپ نے کہا تھا ہاں ہاں کہا تھا کی ہم اپنے لیے نہیں کرتے, دوسروں کے لیے کیا کریں گے, ہمارا مزاج ایسا بن گیا. نہیں بھائی, ایسے جھوٹے وعدے مت کرو, کیا وعدہ کرو فوراً پورا کرو. تو بہرحال اپنے رشتے داروں کے لیے دیکھو, بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے کہا, بھائی انہوں نے کہا ہو یا نہ کہا ہو ان کا حق ہے. وہ جب رشتے داری ہماری ان کے ساتھ ہے, اس رشتے داری کی وجہ سے ان کا حق ہے کہ وہ ہمیں کہیں یا نہ کہیں. ہم بھائی آپ کا بھائی کسی وجہ سے جیل میں چلا گیا, تو وہ جیل میں سے آپ پر کہہ دوا کہ میرے لیے دعا کرو, تو ہی دعا کریں گے آپ؟ نہیں, آپ کا دعا کریں گے, آپ کا دل بے چین ہو جائے گا, یہ جلدی سے نکلا. تو کوئی بھی تکلیف ہمارے عزیزوں پر آئی, ہمیں ان کے لیے دعا, اور تکلیف نہ بھی آوے تو نعمتوں کی دعا ان کے لیے کرنی. اور تیسرے, ہمارے دوستوں کا ایک گروپ ہے, حلقہ ہے, سرکل ہے, ان کے لیے بھی وہ کہیں یا دیکھو, کہنے کا انتظار نہیں, دوستی کا تقاضا ہے, حق ہے. اور چوتھے, پوری امت محمدیہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے, اس کے پیش نظر ہر ہر امتی جو ہے اس کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے. حضور کا حق ہے, حضور کے اسی حق کی ادائیگی کے لیے امت کے لیے دعا. تو 4 قسم کی دعائیں, اپنے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اور پوری امتیں. اب دیکھیے اس وقت یہ روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ ہے, اب ان کے لیے ہمیں دعا کرنی. آسام کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے, شام اور عراق کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے, کہیں بھی کوئی مسئلہ, کسی جگہ سیلاب آ گیا, لوگ برباد ہو گئے, تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے. ہم 2 پیسے نہ بھیج سکیں تو ان کے لیے دعا, تو ہمارا مزاج کیسا بن گیا؟ چرچے بہت کریں گے, ان واقعات کا چرچا بہت کریں گے, بیٹھیں گے نا گھنٹہ گھنٹہ, دو دو گھنٹہ. حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں لوگ چرچا کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں 2 آدھا گھنٹہ, لیکن ان چرچا کرنے والوں سے پوچھیں گے آپ نے دعا کی کہ نہیں کی, 2 منٹ کا کام تھا, آپ کے اس چرچے سے فائدہ کیا پہنچا؟ چرچا نہ کرتے اور 2 منٹ دعا کر لیتے تو فائدہ ہو جاتا. اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے, یہ 4 قسم کی دعاؤں کا روز آنا. اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے. آپ اگر مستجاب الدعوات, یعنی مستجاب الدعوات اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں, اس کا آسان نسخہ یہی ہے کہ اس کا اہتمام کرو. اور آپ جب ان کے لیے دعا کریں گے نا, تو وہ بھی کیا کریں گے؟ آپ کے لیے دعا کریں. لوگ ابھی دیکھو, آپ کے کسی دوست نے آپ کو آ کے نہیں یہ نہیں کہا ہوگا کہ میں تیرے لیے دعا کرتا, لیکن آپ آج سے میں تجربہ کر لو, آپ آج شروع کر لو, آپ اپنے دوستوں کا نام لے کر ان کے لیے دعا. تھوڑی مدت نہیں گزرے گی کہ ان میں سے وہ آ کر کے کہیں گے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں, آج تک نہیں کہا تھا. کیوں؟ آپ نے جب اس کے لیے دعا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بھی ڈالا کہ وہ آپ کے لیے کیا کرے, دعا کرے. ہم لوگ
दूसरों से तो दुआ चाहते हैं लेकिन दूसरों के लिए दुआ करते नहीं है। ये एक तरफा मामला अल्लाह के यहाँ चलता, वन साइड ट्रैफिक नहीं चलती, ट्रैफिक तो दोनों तरफ चलती है, समझा कि नहीं। तो बहरहाल कहने का हासिल यह है कि हमें दुआओं दुआएं करनी है और उसकी बरकत से अल्लाह हमें दूसरों की दुआएं देंगे। बहरहाल ये तो हिजबुल आजम की बात थी। उसके अलावा हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी उसकी उसकी आदत डालो, अक्सरों को होती है। और सुन्नतों नफलों के बाद तस्बीह फातिमी यानी 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर, इसकी भी पढ़ने की आदत डाल लो। और उसके अलावा तमाम काम जो हैं वो सुन्नत के मुताबिक, अब ये तस्बीह फातिमी हर नमाज के बाद सोते वक्त तो भी पढ़नी है, तब सोने का जब वक्त आए तो सोने के जो आदाब हैं, आदाब का मतलब ये है कि सोने का जो तरीका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतलाया, उसमें हमें दो चीजें बतलाई जाती हैं, कुछ चीजें पढ़ने की बतलाई जाती हैं, कुछ चीजें करने की बतलाई। भाई सोने का क्या आदाब में पहला क्या है कि बावजू सो जाओ, वजू नहीं है तो वजू किया, ये करने की चीज हुई। फिर बिस्तर पर आए, अब लेटने से पहले हमें तस्बीह फातिमी पढ़नी है, ये पढ़ने की चीज हुई। फिर उसके अलावा सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, चारों कुल, सूरह बकरा का अव्वल आखिर, ये सब पढ़ करके हथेली पर दम करके पूरे जिस्मों पर फेरना, ये भी हुजूर का अमल, ये भी करने की चीज हुई। अब ये पढ़ने की चीज हुई। फिर लेट जाओ, लेटने का जो सुन्नत तरीका है क्या, दाई करवट पर दाएं रुखसार के नीचे दाया हाथ रख करके और जो है दुआ पढ़ लो। अब सोने की दुआ इस तरह हैयत बनाकर पढ़नी चाहिए, बाकायदा लिखा है अल्लाहु अस्सलाम तो नफसी लैक वहज्जत, ये हदीस जहां हजरत बरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बुखारी शरीफ में है वहां ये लिखा है कि पहले बाकायदा इसी तरह लेटो, लेट कर सोने की दुआ पढ़ो, इस तरह लेटे सोने की दुआ पढ़ो। अब दुआएं बहुत सारी है, छोटी सी दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुंह तो वाह सबको आती, लेकिन पूछेंगे भैया पढ़ी थी आज, ये हमारी कमजोरी है, ये गलत तरीका है। आज से तय कर लो कि ये तमाम चीजें अमली जामा पहनाएंगे, तभी तो फायदा पहुंचेगा। तुम्हारा हर काम, सोना, खाना पीना, उठना बैठना, कजाए हाजत के लिए जाना, सब सुन्नत के मुताबिक, तो आपके ये तमाम आमाल सुन्नत के मुताबिक हो करके इबादत बन जाएंगे। आपका कजाए हाजत के लिए जाना भी इबादत, इसलिए कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, इसकी आदत डाल लो। जितनी सुन्नतें याद हैं उन पर आज से अमल शुरू कर दो, जो याद नहीं है उनको सीख लो और अमल का अहतमाम करो। सुन्नत के मुताबिक ताकीद तो आपको शुरू अशर में बतला चुका हूँ, इससे हमारी जिंदगियों में एक इनकलाब आ जाए। देखो हम लोग बड़े बड़े मुजाहदों के अहल नहीं हैं, हमारे मंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम रात भर जागें, दिन भर रोजे रखें। ये पुराने हमारे अकाबिर के हालात जो हम पढ़ते हैं ना, कैसे कैसे वो लोग मुजाहदा करते थे, हम तो सोच भी नहीं सकते, ये सब हमारे बस का नहीं है। हमारे ये तो आसान नुस्खा हमारे बुजुर्गों ने बतला दिया, कौन सा, सुन्नत, इत्तिबाए सुन्नत। ये इतना आसान नुस्खा है कि उसमें सब कुछ आपको बगैर मुजाहदे के मिल जाता है, इसकी आदत डालो। ये हम इतना आसान रास्ता जो हमें मिला है उसको भी अमल में लाते नहीं है। बारा ये तो करने की चीजें हुई, बचने की चीजों में जैसा कि अभी बैत में कहा गया था कि कोई गुनाह नहीं करेंगे, आपने कहा अल्लाह से अहद किया है हर गुनाह से अपने आप को बचाना है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि उनको आप अगर छोड़ दोगे तो दूसरे गुनाहों से बचना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान। पहला गुनाह बदनिगाही, बदनिगाही के मुताबिक पिछले तीन दिन से आपको सारी तफसीलात बताई थी, बड़ा खतरनाक गुनाह है और दूसरा कोई गुनाह इतने उसके मुकाबले का नहीं है। इससे अपने आप को बचाएंगे तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। हमारी जिंदगी में जो कमजोरियां हैं ना वो इसी की वजह से है, इसलिए इससे खूब एहतमाम के साथ अपने आप को बचाना है। दूसरा है बदज़बानी, जबान का गलत इस्तेमाल, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, गीबत, चुगली, झूठ और कुछ नहीं तो बैठे बैठे जो गपशप करते हैं, जिसको हम टाइम पास का नाम दे रखा है, टाइम पास। अरे भाई आपके पास वक्त है तो बातें काहे को करते हो, अल्लाह की याद में उस वक्त को गुजारो ना। अल्लामा जवानुद्दीन कासमी یہ شام کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ایک مرتبہ گزر رہے تھے جگہ سے, کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں جیسے ہمارے یہاں چوراہوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں نا لوگ, تو ان کو دیکھ کر کہنے لگے اگر وقت کوئی ایسی چیز ہوتی جن کو خریدا جا سکتا تو ان کا وقت ہم خرید لیتے, ہم کو ضرورت ہے, ان کو ضرورت نہیں ہوتی. حقیقت تو یہ ہے اللہ نے یہ جو وقت دیا ہے بڑا قیمتی, ایک ایک لمحہ قیمتی, ایک ایک لمحہ. ہمارے اکابر تو کھانا نہ کھانے کے وقت میں بھی کٹنگ کر کے اس میں اللہ کا نام لیتے تھے. آپ کو قصے علی جرجانی کے, داؤد طائی کے سنائے تو, لیکن ہم تو جو نماز کے اوقات ہیں اس میں بھی باتیں کرتے ہیں. بہرحال یہ بد زبانی, زبان کا غلط استعمال, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور حرام لقمے سے اپنی کمائی حلال ہونی چاہیے. ابھی پچھلے دو تین دن سے آپ جو حدیثیں سن رہے ہیں نماز سے پہلے سنائی جاتی, ابن ابو عمر کی روایت آپ نے کل ہی سنی تھی ترمذی شریف کی, کہ ایک کپڑا آپ نے 10 درہم میں خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا ہے, تو جب تک وہ کپڑا آپ کے جسم پر ہے آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. کتنا خطرناک ہے. تو حلال کمائی اور حلال غذا کی بہت اہمیت رکھتی ہے, سارا دین اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس لیے جو لوگ کمائی کے غلط طریقوں میں مبتلا ہیں ان کو پہلی فرصت میں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے نکال کر حلال طریقے سے کمانے کا اہتمام کریں. بہرحال ہر یہ گناہ کیا, ہر گناہ کو ہمیں چھوڑنا ہے, کرنا کسی حال میں نہیں ہے. خدا نہ خواستہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہو جائے, قصدن تو کرنا ہی نہیں. ایک مومن جان بوجھ کے تو کوئی گناہ کرتا ہی نہیں ہے, لیکن اگر ہو گیا غفلت کی وجہ سے تو فوراً توبہ میں دیر نہیں ہونی چاہیے. توبہ تو بڑی آسان ہے نا, توبہ کی حقیقت ابھی میں نے بتلائی تھی. وہ گناہ چھوڑ کر فوراً اللہ سے عرض کرے, ایک تو ندامت پچھتاوے, اللہ میری بھول ہو گئی میں نہیں کروں گا, روئے دھوئے اور جو ہے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے, ہو گئی توبہ, ایک سیکنڈ کا کام ہے. اس لیے فوراً توبہ, شیطان توبہ بھی نہیں کرنے دیتا. اس لیے بہرحال اس کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ کرنے بچنے کی چیزیں ہو گئی, اس کا طریقہ بتلایا. آسان طریقہ ہے کہ اپنا ماحول, اپنا جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علی رمضان میں ہمیشہ یہی فرماتے تھے, دیکھو آپ یہاں رہے, آپ نے بہت کچھ قرآن پڑھا, تسبیحات پڑھی, دعائیں کی, تو یہ جو آپ کو مشغولی ملی کیوں, ماحول کا اثر. ایک مخصوص ماحول میں آپ آ گئے, اس ماحول کی برکت سے یہ سب کرنا کیا ہو گیا. ورنہ آدمی سوچے ارے یار میں نے اتنے قرآن پڑھے, میں نے اتنی تہذرات تسبیح پڑھی, میں نے یہ کیا, سوچ بھی نہیں سکتا کہ پورے سال میں مجھ سے کچھ نہیں ہوا, نہیں یہاں کیسے ہو گیا. یہ سب ماحول کی برکت سے. تو اپنا ماحول درست ہونا چاہیے. ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے, ابھی آئے نا کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ ماحول کو بدلنا ضروری ہے. ہم لوگ سب جگہ جماعت میں جائیں گے, 2 چلے 4 چلے یہاں خانقاہوں میں آئیں گے, لیکن گھر جانے کے بعد وہی اپنی اصلی حالت, یعنی جس کی دوستی غلط دوستی تھی نا وہیں جا کر کے بیٹھے گا, کوئی فرق نہیں. یہ ساری محنتوں پر کیا ہو جاتا ہے, پانی. اپنا ماحول درست ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ کرنے بچنے کی چیزیں اس پر عمل کا طریقہ بتلا دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیعت ہونے کو قبول فرماوے, سلسلے کی برکتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو مالا مال فرماوے اور سلسلے کے اکابر کے ساتھ حقیقی تعلق اور نسبت عطا فرماوے, دنیا میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آخرت میں ان کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے. اللہ تعالیٰ سنت کی پیروی نصیب فرمائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی اے اللہ ہمیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بس یہ ہے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور ابھی جو بیعت ہوئے ہیں وہ کتاب چاہ بکلیٹ جن میں بیعت ہونے والوں کو ہدایتیں دی گئی ہیں, سوچنائیں, وہ لے لو. اور گجراتی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, آپ لے کر اس کو پڑھیں, اس پر عمل کا اہتمام کریں. اور جہاں بھی رہیں اچھے ماحول میں رہیے, یہی ہماری اصلاح کا بہترین طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔